جمعی مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعدي أبدا، ولن يفترقا حتى يرضى علي الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم و شان، عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اس عزاداری کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے. عنوان گفتگو جیسا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، مقام و پیام اہل بیت بے زبان اہل بیت. عزیزان محترم، گزشتہ دو دنوں میں میں نے یہ کوشش کی، پہلی مجلس چھوڑ کے دو دنوں میں، کہ زیارت اور زائر اور جس کی زیارت کو جا رہے ہیں مزور، صاحب زیارت اور زائر اور خود زیارت، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کروں. مقصد یہ تھا، کوئی وقت گزارنا مقصد نہیں تھا، یہ ایک مقدمہ تھا اس زیارت کے لیے جسے عنوان گفتگو بنایا ہے. ایک دوسرا، الحمدللہ ان آخری سالوں میں صدام ملعون کے بعد لوگوں کا زیارت سید الشہداء پر ایک خاص ذوق و شوق ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا سے محبین سید الشہداء، محبین اہل بیت وہاں حضور پاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، تو کم از کم چلیں اس حوالے سے بھی ایک آمادگی ہو جائے، اور سلسلہ گفتگو بھی جو اس کے اجتماعی معنوی روحانی علمی اثرات ہیں، دلائل ہیں، ان پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے. میں نے زیارت جامعہ کبیرہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے. پہلے ذرا اس زیارت کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں. زیارت جامعہ کبیرہ جو اس کا نام ہے، زیارت کا معنی تو جانتے ہی ہیں، جامعہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے، اور کبیرہ چونکہ اس کے مقابلے پہ ایک چھوٹی زیارت بھی ہے، لیکن یہ زیارت جامعہ کبیرہ مفاتی الجنان میں بھی موجود ہے. اور اس زیارت جامعہ کے معتبر ہونے کی، قابل اعتبار ہونے کی جو دلیل ہے، اور یہ کتنی قابل اعتبار زیارت ہے، تو علماء نے فرمایا کہ دو ہماری بزرگ ہستیوں نے، ایک شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسری شیخ طوسی، شیخ ابو جعفر طوسی، اصول اربع کی دو کتابوں میں ذکر فرمایا ہے اس زیارت جامعہ کا اور اس کی سند کا. کچھ لوگوں نے اس کی سند پر یعنی نسبت پر، راویوں پر جرا گفتگو کی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خود ان دو شخصیات کا اس زیارت کو، اقتباسات کو نقل کرنا اور اس کی طرف اشارہ کرنا خود اس کے معتبر ہونے کی دلیل کافی ہے. چونکہ عالم تشیع میں ان دو علماء، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، جو دعائے امام زمانہ کا نتیجہ کہ ان کے والد نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیں کہ جو آپ کے مکتب کی ترویج و تبلیغ کا سبب بنے، اور غیبت صغرا میں ان کی ولادت باسعادت ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ عالم تشیع کا فخر ہیں. چلے آپ اس عالم کی عظمت سے بھی واقف ہو جائیں گے، تھوڑا سا آپ کو ایک وہ علمی دلیل بھی مل جائے گی. بڑی خوبصورت میں پڑھ رہا تھا کتاب مجالس المومنین، جو علامہ شستری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے مجالس المومنین میں مختلف ہمارے اکابرین شیعہ کا ذکر فرمایا ہے. شیخ صدوق کے واقعات میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے انہوں نے، اور بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ رکن الدولہ، اس کو کچھ مسائل پیش آئے اور اس نے جواب مانگا علماء سے، تو علماء جواب نہ دے سکے. تو اس نے کہا میں نے
شیخ صدوق کی بڑی علمی شہرت سنی ہے، علماء سے کہا انہیں بھی بلائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بدعتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، علماء نے کہا، چونکہ شیعہ مکتب سے، مکتب جعفر و صادق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہ نہ کہا، شیعہ ہونے کے عنوان سے طنز کی کہ وہ ایک بدعتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے کہا پھر بھی بلاؤ، ان کا موقف تو سنا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ کم از کم 200 سے 250 علماء غیر شیعہ بلائے گئے، جو خود آئے بھی اور کچھ بلائے گئے، اور شیخ صدوق بھی گئے مکتب آل محمد کی نمائندگی میں۔ اب وہ علامہ نے مجالس المومنین میں یہ واقعہ لکھا کہ شاہ رکن الدولہ نے جب بلایا تھا اور آپ گئے تو ایک طرف علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف شیخ صدوق، تو یہی سوال انہوں نے کیا کہ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بدعتی فرقہ ہیں، یعنی اسلام میں نوآور فرقہ ہیں، مسلک ہے، بدعت کا معنی نوآور، اس کی کوئی اساس نہیں، یہ نیا پیدا ہوا ہے۔ شیخ صدوق نے شاہ رکن الدولہ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے کچھ سوال کروں، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے بلایا اس لیے۔ تو شیخ صدوق ان علماء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا بتائیے سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کے مقابلے پہ سنت، آپ نے ہمیں بدعتی کہا تو سنت کی تعریف فرمائیں، سنت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا سنت قول فعل تقریر پیغمبر، اب وضاحت کر دیتا ہوں، قول جو پیغمبر نے کہا، فعل جو کیا، تقریر جو پیغمبر کے سامنے کیا گیا۔ ایک سلوات پڑھیں بلند آواز سے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات آپ تک درست پہنچے اور کوئی ایسی ڈسٹربنگ نہ ہو، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ سنت کی تعریف فرمائیں علماء سے، انہوں نے کہا سنت جو پیغمبر فرمائیں قول، جو پیغمبر انجام دیں فعل، جو پیغمبر کی موجودگی میں کیا جائے اور پیغمبر اس سے منع کرنے پہ قادر ہوں لیکن منع نہ فرمائیں۔ تو تقریر کا معنی ہوتا ہے تثبیت، ثابت کرنا، مہر تصدیق ثبت کرنا، وہ بھی سنت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سنت جو پیغمبر کریں، کہیں، پیغمبر کی موجودگی میں کیا جائے اور پیغمبر تصدیق کریں۔ اچھا انہوں نے فرمایا آپ بتائیں بدعت کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا جو مخالف سنت ہو، نہ پیغمبر کہیں نہ کریں، نہ پیغمبر کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور پیغمبر نے اس کی تصدیق نہ کی ہو۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے دو تعریفیں کر دی، سنت جو پیغمبر کریں کہیں اور پیغمبر تصدیق کریں، اور بدعت جو نہ پیغمبر نے کہا نہ کیا، نہ پیغمبر کی موجودگی میں کیا گیا۔ انہوں نے کہا اب جلدی بتاؤ سقیفہ کب ہوا اور غدیر کب ہوا۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا اب جلدی سے بتائیں سقیفہ کب ہوا اور غدیر کب ہوا۔ اب انہوں نے سوال کیا اور وہ خاموش، خاموش تو ہونا تھا، اب کیا کہتے۔ شاہ رکن الدولہ بلا تشبیہ یوں بیٹھا ہوا تھا، متوجہ ہوا، کہتا ہے جواب دیں، کہنے لگے کیا یہ باتیں کر رہے ہیں، انہیں کہیں اپنا مذہب ثابت کریں۔ انہوں نے کہا اسی میں تو ثابت ہو رہا ہے، کہا بتاؤ غدیر کب ہوا، سقیفہ کب ہوا، کہا بتاؤ سقیفے سے کن کا تعلق ہے اور غدیر سے کن کا تعلق۔ آپ متوجہ، یہ ہیں ہمارے علماء جن کے خلاف بعض لوگ زبان درازی کرتے سوچتے نہیں۔ انہوں نے کہا بتائیں سقیفہ اور غدیر یہ دونوں ان تعریفوں میں سنت اور بدعت میں کہاں آتے ہیں۔ اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، کہا غدیر تو وہ سنت ہے جہاں سنت کی تینوں قسمیں جمع ہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے، پیغمبر نے زبان سے سنایا بھی، عمل سے کر کے دکھایا بھی، اور بخن بخن کہہ کے منوایا بھی۔ آواز بلند صلوات۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ان کی اصول اربع میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقی، وہ فرماتے ہیں اس میں ذکر ہے اسی زیارت جامعہ کا، اور شیخ ابو جعفر طوسی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہتے ہیں جن کی موجودگی میں 300 ایسے علماء تھے جو اجتہاد رکھتے تھے، مجتہد تھے، لیکن ان کے علمی روب اور ان کی علمی حیبت اتنی تھی کہ وہ 300 علماء اپنے اجتہاد کا اعلان نہیں کیا. اتنی عظیم علمی شخصیت. یہ دو شخصیات نے زیارت جامعہ کا ذکر کیا. اب آئیں، اسے جامعہ کیوں کہا جاتا ہے، زیارت جامعہ؟ پہلا، اس زیارت کی نسبت ہے میرے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ایک امام کا صحابی آتا ہے، موسیٰ بن عمران نخعی، امام کا چاہنے والا اور علم میں، اور بھی بہت روایات ہیں اس سے ہماری کتب عربہ میں بھی. آج ہی میں ساری اسناد کے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں موجود ہیں، لیکن وہ ذرا بحث دقیق ہو جائے گی وہ نہیں جاتا. موسیٰ بن عمران نخعی بہت بڑا امام کے چاہنے والے اور اصحاب سر، صاحب اسرار، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی، مولا ہم آپ کے جد کی زیارات پہ جاتے ہیں، 10ویں امام ہیں، کہا آپ کے والد امام تقی اور پھر سارے ائمہ کی زیارات پہ جاتے ہیں تو زیارتیں پڑھتے ہیں، ہر امام کی زیارت ہے علیحدہ علیحدہ الگ اور کچھ کی نہیں ملتی. مولا آیا ممکن ہے کہ کوئی ایسی زیارت ہمیں تعلیم فرمائیں کہ زیارت ایک ہو، ہو سب کی؟ اللہ اکبر، زیارت ایک ہو لیکن پڑی سب پہ جائے اور سب اس کا مستاق نظر آئیں. جامعہ کا معنی یہ ہے، جامعہ. تو امام نے فرمایا ہاں تمہیں ایسی زیارت تعلیم دیتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کے حضور زیارت کے لیے جاؤ تو یہی زیارت کفایت کرے گی. یہ جس امام کے در پہ جاؤ پڑھنا، اور اس کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زیارت تمام ائمہ کے صفات کو بیان کر رہی. اب آئیں ذرا توجہ فرمائیں گے، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے. سوال کرنے والے نے کہا آپ سب کی زیارت کو جاؤں، جس کی بھی زیارت ایک ہو. امام نے کہا ہاں ہے. کم از کم امام نے یہ تعلیم دے دی کہ ہم 12 میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے اوصاف و صفات ایک ہیں. آپ تو کے متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن چلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. 12 ہیں اور ایک ہیں. 12 کا ایک جگہ جمع ہونا مشکل ہے اور 4 کا آسان ہے. آپ متوجہ ہوئے ہیں بھائی؟ 12 کا مشکل، جتنی تعداد بڑھتی جائے ان میں اتفاق مشکل ہو جاتا ہے. ہے یا نہیں ہے نا؟ ایک عقلی بات ہے اور عام، کہ جتنی تعداد آپ مشورے میں بڑھاتے جائیں گے اتنا وہ مخدوش، مشکوک، متنازع ہوتا جائے گا. کیا وجہ؟ پہلے سے 12ویں تک سب ایک، 12 اور ایک، اور ادھر تعداد کم اور اختلاف. بھائی پتہ چلا جہاں اللہ کے بنائے ہوں 12 بھی ہوں تو ایک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اگر سارے نبی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان میں اختلاف نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں چونکہ ان کا بنانے والا خدا ایک ہے. نہیں، اب میں وہ تربیتی بات بھی تو ضرور کروں گا، منبر سے کروں گا. اگر ہر کسی کا متمع نظر خدا ہو تو پھر اختلاف نہیں ہوتا. میری بات پہنچنی چاہیے. اگر ہمارا متمع نظر خدا ہو تو اختلاف نہیں ہو. اختلاف تب ہوتا ہے جب ذات مطرح ہو جائے اور خدا پشت پہ چلا جائے. میری بات توجہ فرمائی ہے. ماشاءاللہ اس تناظر اور اس نقطہ نظر کے دوستان تشریف لاتے ہیں، میری بات کو سوچئے گا، اگر خدا پیچھے نظر ہو تو اختلاف نہیں ہوتا، جب ذات خود نمائی خود ستائی پیچھے نظر ہو، شخصیت پیچھے نظر ہو، تب اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس اپنی نفی کی ہے، ہم یہ نہ کہیں ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم کہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ میری بات توجہ فرمائی ہے، یہ سوچ ختم کرو کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، کہو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ چلے آپ کی نظر میں دوسرے میں اشتباہ ہے، غلط غلط کام کو صحیح کرو، تردید نہ کرو، تذلیل نہ کرو، توہین نہ کرو۔ ایسی فضا سوشل میڈیا سے لے کر اپنے درمیان تک نہ بناؤ جس میں ذات مترا ہو، اختلاف مترا ہو، خدا مترا ہو، ائمہ مترا ہو، ان کی رضا کے لیے کام کریں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ آپ بھی کام کریں، دوسرے کو بھی کرنے دیں، ہم ہی نہیں ہم بھی ہیں۔ یہ سوچ مطرح ہوئی تو انشاءاللہ قوم میں اتحاد و اتفاق ہو جائے گا۔ بابا سے بلند صلوات، امام نے کہا کہ جس کی زیارت پر بھی جاؤ یہ زیارت پڑھ لو۔ عمران موسیٰ بن عمران کہتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے تعلیم فرمائے۔ اس زیارت جامع کبیرہ مفاتی الجنان میں ہے، جب ائمہ کی کسی امام کی زیارت پر نہ بھی جائیں تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے ائمہ کی مشترکہ زیارت، اور ایک زیارت میں اگر 14 یا 12 کو خطاب ہو تو سب متوجہ ہیں نا۔ اور انشاءاللہ چونکہ زیارت کافی طویل ہے اور ظاہر ہے ایک عشرے میں ممکن ہی نہیں، اور جتنی علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے اس کے مطابق ایک ایک جملے کی کئی کئی تشریحات اور کئی کئی صفحات لکھے ہیں، اس میں سے کچھ میں نے اقتباسات کیے ہیں امام کے اس زیارت جامعہ میں، جو ہمارے ماحول کے بھی اور ہماری سطح علمی کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ، اور جو میری بھی ناقص علم کے مطابق جو مجھے کچھ سمجھ میں آیا وہی پہنچانے کی، اور جو ضروری سمجھتے ہیں اسی میں سے وہ کوشش کریں گے۔ لیکن آج کی گفتگو میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس زیارت جامعہ میں امام نے تعلیم فرمائی اور سارے ائمہ کے جو صفات ذکر کیے ہیں اس صفات اور زیارت، چونکہ ظاہر کی طرف سے ائمہ کے حضور زیارت ہے اور مخاطب وہ صاحب زیارت ہے، امام نے پہلا جز جو تعلیم فرمایا آج اس پر کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جز امام نے فرمایا، پہلا مرحلہ آداب زیارت ہے، زیارت پہ جانے کا پہلا ادب یہ ہے جس کے حضور جا رہے ہو اس کی عظمت اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ دوسرا شرائط زیارت ہیں، فرمایا شرائط زیارت میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب امام کے حضور جانے لگو تو ظاہری طور پر بھی ایسے بن کے جاؤ کہ تم دیکھو نہ دیکھو امام تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھیں ماشاءاللہ مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، جب آپ وہ داخل ہونے کا اذن پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ ترون مقامی و تردون سلامی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اس سے بڑا ظاہر کے لیے انعام کیا ہوگا کہ اسے ان کی طرف سے جواب سلام آ رہا ہے جن کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب امام فرماتے ہیں پھر حضور پہنچو، جتنی زیارتیں ہیں معصور اور غیر معصور، یعنی ائمہ سے منسوب یا نہیں، ہر زیارت اور مجلس کے بعد بھی جو ہمارے ہاں زیارت پڑھی جاتی ہے اشارے سے، وہ زیارت ہو یا وہ ائمہ سے منسوب زیارتیں، ہر زیارت کا آغاز انہی لفظوں سے ہو رہا ہے جو عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم یا السلام علیکا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، زیارت جامعہ کا پہلا سلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو تناظر ہوتے ہیں ان کو ائمہ کے فرامین اور ائمہ کی زیارات کی روشنی میں حل کیسے کرنا ہے، یہ ہے پیام. ہم ائمہ کے حضور جاتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اگر سلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں تو ائمہ کے حضور جا کے کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے. یہ سلام کہنا یہ ائمہ کے حضور یہ ادب کا اظہار ہے یا نہیں؟ بولے ہاں، اپنے ادب کا اظہار ہے نا. تو سلام پھر ایسی شے ہے جسے ائمہ پسند کرتے ہیں. اب میں معذرت چاہتا ہوں، بات ضرور کروں گا اور کرنی چاہیے، اور اب یہ اتنا بڑا ایک ایشو بن گیا ہے کہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کے سلے میں کچھ بھی ملے. ہزار تلخ سبو ایک حرف حق کا سلا، نصیب اس کے جسے یہ بھلی کمائی ملے. تو وہ جو جملہ عرض کر رہا ہوں، ائمہ کے حضور جاؤ تو سلام کرو، یہاں ائمہ کو مخاطب کرو تو سلام کرو، اور آپس میں مومن مومن سے ملے تو سلام نہیں. اب کچھ لوگوں نے سلام کی جگہ، میں اس جملے کا مخالف نہیں، اللہ کی قسم کون مخالفت کر سکتا ہے. آپ ملتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں، کہو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اعتراض نہیں، لیکن اسے سلام کی جگہ پہ نہ رکھو، اسے سلام کی جگہ پہ نہ رکھو. سلام ایک ایسا عظیم حکم اسلام اور ایک ایسا عظیم حکم امام ہے، حتیٰ امام کہتے ہیں ہمارے حضور بھی آؤ تو پہلے ہمیں نہ پکارنا، پہلے ہمیں سلام کرنا. کاش میری بات دوستوں تک پہنچ جائے، اور تعصب سے ہٹ کر، عقیدت سے ہٹ کر، عقیدے اور معرفت کے ساتھ میرا یہ پیام آپ تک پہنچے. یہ سلام اور السلام علیکا اور السلام علیکم ائمہ کے حضور، اس کی عظمت ہے. اور آپ جس کو بھی سلام کرتے ہیں، حکم اسلام ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے، ابھی عرض کیا نا. تو معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو واجب ترک نہ کرے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. زائر کو پہلا امام کی طرف سے تحفہ یہ ہے کہ تیرا سلام پہنچا، اب میں بھی کر رہا ہوں، تجھے جواب دے رہا ہوں. بھائی ائمہ کے حضور جا کے سلام ہے، تو ائمہ نے تعلیم فرمائی نا کہ مومن مومن سے ملے تو پہلا جملہ یہی کہے. اور میں نے قرآن مجید میں آیات پڑھی، وہ سب نہیں پڑھتا ہوں. یہ سلام اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسماء حسنہ میں سے. قرآن مجید میں ہے نا، ہو السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک اسم سلام ہے. اور اب ذرا تھوڑی سی دقیق بات ہے، علماء فرماتے ہیں سلام اللہ کے اسماء فعلی میں ہے. اسماء فعلی وہ ہوتے ہیں جہاں فعل، فائل اور جس پہ فعل انجام پاتا، تینوں کو تصور کرتے ہو. اسی لیے جتنے اللہ کے اسماء فعلی ہیں وہ ظہور چاہتے ہیں، ظہور. اللہ کا سلام کیا ہے؟ اللہ کا سلام قرآن مجید، سلام علی نوح فی العالمین، ہے نا، قرآن ہے نا. اللہ کہتا ہم نے دونوں عالمین میں نوح پہ سلام بھیجا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ ہمارا سلام ہے. اور وہ سورہ قدر کل پڑھی تھی، اس کی آخری آیات کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر وہ ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. لفظ سلام آیا نا، لو اور قریب آ جاؤ، سرکار کو مخاطب کیا، سلام علی یاسین، ایسے ہی ہے نا. یاسین یعنی سرکار کا لقب ہے. اب آئیں، یہ افضلیت، یہ فضیلت، یہ انفرادیت اور یہ عظمت آل محمد کو ہے. کہ جیسے سلام سرکار پہ ہے ویسے سلام سرکار کی آل پر ہے. اور اللہ نے بھیجا سلام علی آل یاسین. اگر یاسین مصطفیٰ ہے تو آل مصطفیٰ وہی پنجتن ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کا سلام, اللہ کا سلام آل یاسین پر. اور اگر کسی کو اس بات میں کوئی اعتراض ہو یا سوال ہو, لے میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما. صرف پیغمبر پہ صلات نہیں, سلام بھی ہے نا. تو جس پہ اللہ سلام بھیجے, اللہ کہتا مومنوں تم بھی بھیجو, ایسا ہی ہے نا. اب نماز میں آپ درود بھی بھیجتے ہیں سلام بھی, ایسا ہی ہے نا. وہ درود میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ برابر شریک ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, السلام علیک ایھا النبی, فرماتے ہیں نا. یہ سلام نماز میں کرتے ہیں, تو جب نماز میں سرکار کو سلام کر رہے ہیں, ایھا النبی, اے نبی. علماء سے پوچھ لیں, یہ حرف ندا ہے, اے نبی آپ پر سلام. تو جب نماز میں سلام کر رہے ہیں تو سلام پہنچ تو رہا ہے نا, پہنچ تو رہا ہے نا. جدھر پہنچ رہا ہے ادھر سے جواب بھی آ رہا ہے. لیکن سنیں, یہ جواب ہر کسی کو نہیں آتا, اسے ہی آتا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے. بھائی جس کا نقطہ نظر ہی نہیں تو وہ سلام کرنے والے کا اپنا عقیدہ ہی ہے نہیں, تو پہنچے گا کیا. میں نے 2 سال پہلے درود کے حوالے سے, صلوات کے حوالے سے چند جملے کہے تھے عزیزہ نے محترم. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سید الانبیاء کی حیات طیبہ کے اس بات پر ایک دلیل یہ آیت ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. عرض کیا تھا اللہ اور ملائکہ یصلون, بھیجتے تھے نہیں, بھیج رہے ہیں پیغمبر پر, اللہ اور ملائکہ ایسے ہی. اب میں وہ ساری وضاحت تو نہیں کرتا, مربوط میری بات سے جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے فعل میں رکاوٹ نہیں آتی, ایسے ہی ہے نا. وہ فیاض مطلق ہے, فیض کرتا ہے, شرط ایک ہے, لینے والے میں قابلیت ہو. کل عرض کیا تھا نا, قابلیت ہو لیں. اللہ نے ادھر اعلان نہیں کیا کہ نبی لیتا ہے, نہ کہا میں بھیجتا ہوں. تو جب پروردگار کہے گا میں بھیجتا ہوں, دلیل ہے کہ اگر لینے کے قابل نہ ہوتا تو ادھر سے اعلان نہ ہوتا. ادھر لینے والے میں صلاحیت ہے, اسی لیے دینے والا اعلان کر رہا ہے میں مصطفیٰ پہ صلات بھیج رہا ہوں. بڑی میں نے وہ تفصیل سے وضاحت کی تھی, نہیں دہراتا چونکہ مجھے ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. بعض دوست, میں نے پرسوں حدیث سکلین پڑھی, آج مجھے آپتی صاحب کہہ رہے تھے, 2-3 لوگوں نے کہا یار یہ 3-4 سال پہلے والی حدیث پڑھی ہے وہی نہ پڑھ دیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد ہیں, الحمدللہ یاد رہنی چاہیے. تو وہ تفصیل نہیں بیان کرتا, لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صلات کیا ہے. اللہ کی صلات ہے رحمت, رحمت ہے فیض. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں نا, تو جو دوست جاگ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میری بات وہی سن رہے ہیں نا, تو سننے کے لیے توجہ کانوں کی اور دماغ کی چاہیے نا. تو سنو گے تو سمجھو گے نا, ایسے ہی ہے. اگر کوئی بندہ سنتے سنتے سو جائے تو وہ تو نہیں سن رہا نا, ایسے ہی ہے نا. تو مجھے کوئی شے پہنچانے کے لیے بھی جگانا ہے تب پہنچے گی نا بھائی, متوجہ ہوگا تو لے گا نا, ایسا ہی ہے نا. تو اگر سوئے کو نہیں پہنچتی اور اللہ بھیج رہا ہے, اور لینے والے میں اگر صلاحیت ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ باتیں پہنچ رہی ہیں. اگر لینے والے میں کوئی صلاحیت ہی نہیں تو پہنچے گی کیسے؟ بس سمجھو سید الانبیاء کی حیات طیبہ پر یہ آیت مبین دلیل ہے، وہ جیسے دے رہا ہے مصطفیٰ ویسے لے رہا ہے، اور چونکہ یہ ان کی حیات طیبہ پہ دلیل ہے لہذا درود میں صرف مصطفیٰ نہیں ہے، آلے مصطفیٰ بھی ہیں، درود صرف سرکار پر تو نہیں نا، سرکار کی اور ویسے ہی ہے جیسے رسول پر ہے، تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا جو معیار حیات طیبہ رسالت مآب کا ہے وہی معیار حیات اہل بیت کا ہے، اس لیے ان کے حضور جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کا یہی پیام کہ آپ نے اب اپنی محافل میں ان کے ساتھ ضد نہیں کریں، وہ ہمارے ہیں، انہیں سمجھائیں بتائیں کہ یہ سلام کوئی یا الہی مدد کے مخالف شے نہیں، یہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس میں کسی کو کوئی بدعا مل جائے، بلکہ یہ مومن کے خلوص کی علامت ہے کہ ملنے والے کو سلامتی بھیج کر اس کے لیے دعا کر کے اپنی خیر خواہی کا ثبوت دے رہا ہے۔ لہذا اس کلچر کو ختم نہ کریں، رائج کریں۔ اور بعض باتیں کرتا ہوں، دوسرے برادران بھی آتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں میں دوسرے برادران سے، لیکن اب آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کلچر رائج کرنا سلام کی جگہ دوسرا لفظ، یہ دوسروں کی نظروں میں ہمیں بدنام کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ شیعہ کوئی اور قوم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ بھئی ہمارا سلام السلام علیکم اور ان کا سلام الگ۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست تائید فرمائیں گے، مجھے دوست نے بتایا اور میں نے اسے کہا وہ کتاب مجھے دکھائیں، اس نے کہا قبلہ یہ یائلی مدد یہ شیعوں کا سلام نہیں، یہ اسماعیلیوں کا سلام ہے، ایسا ہی ہے، وہ ملتے ہیں تو یائلی مدد کہتے ہیں۔ اور آپ اگلی بات جو انہوں نے کہی، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی میری بات اگر درست ہو، پھر بھی نہ ہو تو میں اس بارے میں تحقیق کروں گا، وہ کہتے ہیں یہ یائلی مدد سے علی سے مراد، وہ مولا علی نہیں لیتے، ان کے نزدیک مولا علی کی روح دوسرے کی روح میں آ جاتی ہے، جس طرح یہ سائیوں میں ہے تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علی سے مراد آج جو ان کا امام ہے وہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ روح علی ایک روح سے دوسری روح میں سرایت کرتی گئی، اور آج جو ان کا آغا خانیوں کا امام ہے وہ علی مراد ہے۔ میری بات توجہ فرمائی، اب یا علی مدد سے مراد مولا علی وہ نہیں لے رہے، یہ شیعہ اثنا عشری ہمارے 12 اماموں میں کسی امام نے سلام کی جگہ پر کوئی دوسرا حکم دیا ہی نہیں، میری بات کوئی تردید نہیں، مولا علی کی مدد چاہیے لیکن مومن کو ملتے ہوئے کیوں چاہیے؟ مجھے آپ کو کوئی اس سے خطرہ ہے کہ میں کہوں مولا میری مدد کو آؤ، یہ مومن مجھے مارنے لگا ہے؟ علی کی مدد تو علی کے دشمنوں کے مقابلے پہ چاہیے، ایسے ہی ہے نا، مجھے مولا علی کی مدد سے اللہ صلی علی۔ اب اس بات کو ایشو اس طرح نہ بنائیں، لیکن ایک حکم اسلام حکم دین معقول اور ائمہ سے مسنون، ہر امام سے زیارت امام پہ جاؤ السلام علیکم، ہر امام نے حکم دیا السلام علیکم۔ اور دوسری بات آپ تائید فرمائیں گے، اسلام میں آپ سے کسی سے کوئی مخاطب ہو تو اخلاقاً یہ غلط ہے، بلکہ اگر سامنے والے کی توہین ہو تو حرام بھی ہو جائے گا کہ وہ بات کرے اور آپ کہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا، ہے نا، اسلام میں بعض مواقع پہ حرام ہے اگر سامنے والے کی توہین ہو، لیکن پوچھ لیجئے گا علماء سے، السلام علیکم واحد ایسا دعائیہ جملہ ہے، معصوم فرماتے ہیں جو تم سے آئے اور السلام علیکم کہے بغیر بات شروع کر دے تمہیں حق ہے اسے روک دو. اتنا عظیم جملہ ہے, روک دو. یہ بد اخلاقی نہیں, اسے کہو پہلے سلام کر یا خود سلام کرو. یہ اتنی اہمیت کا جملہ ہے, اس میں اللہ کی سلامتی ہے. اللہ کا اسم سلام ہے اور یہ اسم اس میں فعلی ہے. اب جب ائمہ کے حضور جاتے ہو, اب آخری جملے اور آپ کی زحمت سمیٹ رہا ہوں, جب ائمہ کے حضور جاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں تو کیا معنی؟ توجہ فرمائیں, وہ ایک معنی سلام کرتے ہیں, لیکن سلام کرنے والے تو ہم ان کے لیے کیا سلامتی چاہیں گے؟ ایت اللہ جوادی عاملی کیا خوبصورت تعبیر فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام ہے چونکہ مقام ادب میں ہو, ائمہ کے حضور جا کے ادب کا اظہار سلام سے کر رہے ہو, اور اللہ کا اسم ایک سلام ہے, اور اللہ کے اس اسم سلام کا مظہر جلوہ اکمل آل محمد ہے, لہذا تم ائمہ کے حضور جا کے السلام علیکم کہہ کے یہ اظہار کر رہے ہو, مولا میں دنیا کے ہر عیب اور رائب سے سلامتی چاہتا ہوں, میری مدد فرمائے, مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے قریب کر لے. اللہ اکبر, مجھے اپنے قریب کر لے, مجھے سلامتی میں لے آئیں. یہ السلام علیکم بڑا خوبصورت جملہ ہے, اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس کی تلقین فرمائی ہے, تائید فرمائی ہے. لہذا اس جملے کو رائج رہنے دیں, اور اپنی محافل میں بھی, اب چونکہ آپ متوجہ بھی ہیں, اپنی محافل میں اسے رائج کریں. معذرت چاہتا ہوں, بعض لوگ آتے ہیں اتنے مخبوط الحواس ہوتے ہیں کہ آتے بس بات کر رہے ہیں, کوئی ادب و آداب, کوئی سلام نہیں. اس روش کو, اس طریقے کو محفلوں سے بھی ختم کریں, گھروں سے بھی ختم کریں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ جب بھی گھر میں بیٹا آؤ, سکول سے آؤ یا جاؤ, سلام کرو. بڑا آئے سلام کرو, حتیٰ اب برعکس بھی کہہ رہا ہوں, آپ بزرگ چھوٹوں کو سلام کریں تاکہ ان کی عزت اور احترام بڑھے, انہیں وقار دیں. گھر میں سلام کو اور اس لفظ کو اور اس دعائیہ جملے کو جس میں کوئی زحمت نہیں, اسے رائج کریں, اسے رائج کریں, اس کی تائید کریں, اس کی تردید نہ کریں. وہ بھی جملہ جو کہنا چاہتا کہہ لے, ہم اس کی کوئی تردید نہیں کر رہے, لیکن اسے ایک شعار اسلام کی جگہ پہ نہ رکھیں, ایک اسلام کے ایسے حکم کی جگہ پر نہ رکھیں. بآواز بلند صلوات, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا, آج تھوڑی سی میری طبیعت میں نکاہت ہے بہت زیادہ, اس لیے انشاءاللہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں. روزانہ ایک گھنٹے سے اوپر گفتگو چلی جاتی ہے, لیکن اگر آج اس کے اندر بھی رہے تو معاف فرمائیے گا, لیکن بات جو آپ سے کر رہا ہوں انشاءاللہ کل اس جملے میں جو لطافت ہے, کچھ دوست متوجہ ہوئے ہیں, کل بیان کروں گا. امام نے تعلیم فرماتے ہوئے یہ نہیں کہا یہ السلام علیکم یا اہل بیت محمد, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات پڑھیے بلند آواز, صلی علی محمد. یہ نہیں کہا امام نے اے محمد کے اہل بیت آپ پہ سلام, نہ کہا نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام. آئے آئے آئے. وہ عبداللہ کے لال کے اہل بیت اور ہیں, نبوت کے اہل بیت اور ہیں. انشاءاللہ اس میں جو عظمت اہل بیت ہے کل عرض کروں گا کہ اہل کا معنی کیا ہے, اور اس بیت نبوت سے مراد کون سا گھر ہے. وہ اس مٹی سے, ان در و دیوار سے بنا گھر نہیں, وہ گھر وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے, جس کا تعلق نبی سے نہیں نبوت سے ہے, رسالت سے ہے, اور اس گھر کا ایک سرا زمین ہے اور ایک سرا عرش اعلی ہے. یہ زمین و آسمان کے درمیان وہ بیت ہے, یہ بیت نبوت ہے, اور جن پہ سلام کر رہے ہو یہ اس بیت نبوت کے اہل ہیں. لہذا اس لیے ان پہ درود ہے، ہم درود پڑھنے والے ہیں، ان پر درود ہے۔ اور امام شافعی کے وہ اشعار فرماتے ہیں، کفاکم من عظیم الفخر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ علیہ، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، جو نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ جو قبولیت نماز کی شرط ہے، یہ بیت نبوت کے اہل ہیں، یہ بیت نبی کے نہیں، بیت نبوت کے اہل ہیں۔ لہذا اس بیت نبوت کے جو اہل ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ میں نے یہ باقی مجالس میں اپنی روش تبدیل کرتے ہوئے ایک چیز کا اضافہ کیا، اور انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ رہیں گے، کہ ایک فرمان امام ضرور پڑھوں گا مجلس کا اختتام، تاکہ آپ سب کے لیے مفید بھی ہو جائے۔ قال الصادق علیہ السلام، بڑا خوبصورت فرمان امام، ہم سب کے لیے مفید، اور انشاءاللہ آپ کی دلچسپی بھی ہوگی اور بہت مفید۔ امام کا فرمان ہے، لیکن ایک خاص اس میں پیام ہے، من اوتی اربان لم یحرم اربان۔ امام نے فرمایا، جسے چار چیزیں مل گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا، جسے چار چیزیں مل گئی، عطا ہو گئیں، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ پہلی شے اوتیت دعا لم یحرم الاجابہ، جسے دعا کی توفیق مل گئی وہ یقین رکھے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لو یار، قبولیت دعا، قبولیت دعا کیا ہے؟ جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے؟ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات کر رہا ہوں۔ قبولیت دعا یہ نہیں جو مانگ رہے ہو وہ مل گیا، قبولیت دعا یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہو اور دعا کی توفیق بڑھتی جا رہی ہے۔ شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہتے ہیں ہم میں اور ائمہ میں فرق ہے، ہم دعا کو دوسری شے کے لیے مانگتے ہیں۔ مجھے مومنین کہتے ہیں دعا کرے، کیوں؟ کہتے ہیں بیمار ہیں، تو بیماری کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، تندرستی کے لیے دعا چاہتا ہے نا، شفا کے لیے۔ مولانا صاحب دعا کریں، کیا دعا کریں؟ کاروبار کے لیے، اولاد کے لیے، میری بات توجہ فرمائیں گے، یہ بھی مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ایسی بات نہیں، لیکن دعا کی عظمت، شہید متحری کا جملہ ہے، فرماتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں دوسری شے کے لیے، لہذا ہمارا ہدف دعا نہیں، ہمارا مقصد دعا نہیں، دعا کے ذریعے دوسری شے مانگ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں آل محمد کا مقصد دوسری شے نہیں، خود دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، ایک جملہ لطیف سا اور کہتا ہوں، کہتے ہیں کسی عارف سے، اب پتہ نہیں معصوم یا کسی عارف، اب میں نے پڑھا ہے اور وہ یاد نہیں اس لیے نہیں نسبت دیتا، کسی عارف کا جملہ ہے، پوچھا گیا کہ دعا سے آپ کو پیار ہے یا عطا سے، عطا جو مل جائش ہے، دعا سے پیار ہے یا عطا سے؟ انہوں نے کہا دعا سے۔ حیران ہو گیا، کہنے لگا دعا سے تو عطا سے پیار نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا عطا میں نظر اس شے کی طرف ہے جو مل گئی، اور دعا میں نظر ادھر ہے جو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے دعا مل گئی، عطا ہو گئی، وہ اجابت کا یعنی قبولیت دعا کا یقین رکھے۔ دوسری شے، ومن اوتی الاستغفار لم یحرم التوبہ، جسے استغفار کی توفیق مل گئی اسے توبہ ضرور ملے گی۔ تیسری شے، امام فرماتے ومن اوتی الشکر لم یحرم الزیادہ، جسے نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل گئی یقین رکھے اللہ اس نعمت کو بڑھاتا جائے گا۔ آخری شے، اللہم صلی علی. آخری شے معصوم نے فرمایا و من اوتی یا صبر لم یحرم الاجر, جسے صبر مل گیا جو مصیبت پہ شکایت نہ کرے, صبر کرے, یقین رکھے اللہ اس مصیبت کے بدلے بہتر اجر دے گا. خوشنودی ہے امام صادق بلند تر صلوات. یہ خاندان نبوت, یہ خاندان عصمت و طہارت, یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ. سلام کی اتنی اہمیت, حتیٰ سید الشہداء جب آئے ہیں نا آخری مرتبہ تو وہ بیبیوں کو بھی سلام کیا ہے. لیکن کیسا سلام تھا جو اکبر کے بعد کیا گیا. قاسم نہ رہے, اون محمد نہ رہے, میرا دل کہتا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے یہ سب چلے گئے, اب سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تمہارا وہی وارث ہے, اب اس اللہ کی پناہ میں رہو. سلام کیا اور میری آقا زادی تڑپ گئیں, اور کہتے ہیں خیمے کے اس پردے کے پیچھے آئیں اور آ کے ایک جملہ کہا بھیا باہر کھڑے نہ ہوں اندر آ جائیں. علماء نے لکھا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں باہر, میری حالت ایسی ہے کہ کوئی بچہ دیکھ کے مر نہ جائے. کہا نہیں بھیا آ جائیں, مجھے اماں کی وصیت یاد ہے. میں نے اپنی آقا زادی کا ذکر اس لیے کیا ہے, مختصر سے وقت میں دو جملے اس بی بی کے بچوں کی شہادت کے. کربلا میں میری آقا زادی کا حصہ برابر ہے, اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے دو بیٹے قربان ہوئے تو میری آقا زادی نے بھی دو بیٹے دیے, شریکت الحسین ہے. اور اس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جس بی بی کو حسین جاتے جاتے مقتل کی طرف یہ کہیں زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا, کیا عظمت ہے سیدہ زینب کی, کیا عظمت. امام معصوم کہیں کہ ان 40 لوگوں میں ایک نام حسین کا لینا, خدا کی قسم کتنی حسین وہ نماز تہجد ہوگی کہ لاشوں کے درمیان اللہ کی بندگی ہو رہی ہے. نہیں میں نے حسین لفظ کہا تو ناراض نہ ہونا, اس لیے حسین کہہ رہا ہوں, فرشتوں کو اپنی تسبیح و تقدیس پہ ناز تھا, اللہ نے کہا ہوگا آؤ کربلا میں دیکھو میرے قرب میں رہ کے تسبیح و تقدیس کرنا اور بات ہے اور بکھرے لاشوں کے درمیان تسبیح و تقدیس کرنا اور بات ہے. حضرت سیدہ زینب, میں نے عجیب روایت پڑھی آج وہاں بھی پڑھی ہے حیدری چوک میں بھی, جو علامہ جعفر تشتری نے نقل کی ہے المواعظ میں, فرماتے ہیں حضرت زینب کو سید الشہداء سے کتنی محبت تھی. کہتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم سے بی بی نے خود کہا پاپا جان میں عجیب منظر دیکھتی ہوں. بیٹا کیا؟ کہا گھر میں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں زینب کی نظر تعاقب کرتی ہیں, پیچھے پیچھے رہتی ہیں. ایک اور روایت بتاؤں جو میرے استاد محترم سے میں نے تصدیق کی, کہتے ہیں ہے, کہتے ہیں جب جناب سیدہ کا نکاح ہوا نا 3 دن کے بعد حضرت ام ایمن گئیں لینے کے لیے حضرت سیدہ زینب کو, تو جناب سیدہ زینب رو رہی تھی, پیشانی کا بوسہ دیا, کہا ماں سے دل اداس ہے؟ کہا نہیں اماں سے تو ہے لیکن اب رونے کا سبب ماں نہیں. کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا, اور رونے والوں مجھے بتاؤ جو 3 دن دیکھے بغیر نہ رہے اللہ جانے شمر کا خنجر, جو 3 دن دیکھے بغیر نہ رہے اللہ جانے قاتل کی چھڑی. ایک جملہ کہوں اسی تناظر میں ایک جملہ کہوں, ایک جملہ یہ بھی میرے استاد محترم کی مصیبت پڑھتے میں نے سنا. بزرگوں کی بات اس لیے نقل کرتا ہوں وہ اتھینٹک ہوتی ہے, اس لیے فرماتے تھے وہ بڑی خوبصورت بات کہی رایت اللہ جوادی عاملی کے حوالے, فرماتے ہیں جس کا کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق جتنا زیادہ ہونا اس پہ گزرنے والی مصیبت کا اتنا اثر آپ پر زیادہ ہوتا ہے. لو آسان کر دیتا ہوں, آپ کے بیٹے سے آپ کا تعلق بہت قریبی ہے, آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کو کوئی تھپڑ مارے اسے درد جو ہوگا ہوگا, آپ کے دل میں جو درد ہے وہ اس تماچے سے زیادہ ہے, ہے نا. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جتنی معرفت بڑھتی جائے قرب اور قسم کا ہو جاتا ہے, وہاں روحیں مل جاتی ہیں. کہتے ہیں جناب زینب کا اب جو تعلق حسین سے ہے, میں نے جملہ کہہ دیا ہے, کہتے ہیں وہ کون جانے. کہتے ہیں جو تعلق جناب سیدہ کا حسین سے تھا اس تعلق کو دیکھنے کے بعد اب سوچو اس زینب کے سامنے کوئی ملعون حسین کے چہرے پر اور دانتوں پہ ظلم کرے تو زینب پہ کیا گزر رہی ہے. اجرکم اللہ, میں لمبا مصائب پڑھتا نہیں ہوں لیکن دو جملے اساق آزادی کے بچوں کی شہادت کے سن لے. کہتے ہیں کربلا میں شہداء جا رہے ہیں اجازت لے کے, ایک دفعہ دونوں بیٹوں کو بلایا, کہا بیٹو تمہاری ایک خصوصیت دوسروں سے الگ ہے. ماما کون سی, اما کون سی خصوصیت. کہا بیٹو تم باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے دونوں طرف سے ہاشمی ہو, تمہارا دادا جعفر تیار ہے اور نانا حیدر کرار ہے. میرے بیٹو جاؤ تمہیں ماموں پہ قربان کرنے لے جا رہی ہوں, امام پہ قربان. آئی بھیا بیٹوں کو اجازت دو. اجازت ملی دونوں شہزادے چلنے لگے. علامہ زیشان ادر جوادی لکھتی ہیں بی بی نے دونوں کو پھر بلایا, قریب بلا کے میری آقا زادی تیری وفا پہ قربان. کہنے لگی بیٹو میرے بچوں میدان میں دنیا کو پتا چلے کہ جعفر تیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے آ گئے. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ماں کی نصیحت, اماں حکم فرمائیں, کہا اگر لڑتے لڑتے فوجوں کے درمیان سے چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا, ابھی اصغر پیاسا ہے. پانی نہ پینا جب تک اصغر پیاسا ہے. بس آزادار, میری آقا زادی کے دونوں بیٹوں نے جنگ کی, جنگ لڑی اور ایک دفعہ آواز دی مامو الوداع. میں یہ روایت دو طرح پڑھی ہے, ایک جہاں آج ان کی قبریں ہیں لڑتے لڑتے وہاں چلے گئے, لیکن چونکہ معتبر علماء نے یہ روایت پڑھی اس لیے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ جانے اتنی دور قبریں کیوں بنی, اس کی علت کوئی جان نہیں سکا, اس لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. دونوں شہزادوں کو حضرت عباس اور حسین اٹھا کے لائے سید الشہداء. کہتے ہیں امام حسین نے اپنے خیموں میں لٹایا اور جناب فضہ سے کہا ذرا زینب کو بلا کے لاؤ. علامہ زیشان لکھتے ہیں گئی جناب فضہ تو جناب سیدہ زینب بلا تشبیہ یوں سجدے میں سر ہے, سجدے میں سر ہے. کہتے ہیں پشت سے آئی اور اس لیے واضح بات نہ کی تاکہ ماں کے دل پہ ٹھیس نہ لگے, بالآخر بیٹے ہیں. کہتے ہیں یوں کہا, کہا بی بی ذرا اٹھے بیٹے آئے ہیں. علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی نے سجدے میں سر تھا اور جواب دیا, کہنے لگی میں نے کوئی اس لیے بھیجا تھا کہ واپس آ جائے. اب جناب فضا نے کہا گھبراؤ نہیں, جیسے تو نے بھیجے تھے ویسے نہیں آئے. جناب زینب اٹھی اور اس خیمے میں آئی دونوں شہزادوں کے لاشیں, زینب سجدے میں گر گئی, میرے اللہ تو نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دیا. میں زہرا سے سرخ ہو گئی, با
بس آخری جملہ حوصلے سے سن لو، حوصلے سے سن لو، میں نے یہ جملہ خود علماء سے سنا، آپ کربلا کے شہداء کے، آپ کربلا کے شہداء کے نوحے پڑے، نوحے پڑے، ہر ماں نے بیٹے پہ نوحہ پڑا لیکن اولو محمد کا کوئی نوحہ نہیں ہے۔ ہائے میری آقا زادی تیری وفا، اپنے بیٹوں پہ نوحے نہیں پڑے، حسین پہ پڑتی رہی۔ ہاں جب زینب پلٹ کے آئی، ماں کی قبر سے لپٹ گئی، اما راضی رہنا تیری نسل باقی رہ گئی، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ رہا، ماتم حسین۔
یا حسین، یا حسین۔